أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے نور الولایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایام محرم کے اندر نہضت کربلا, نہضت عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی مطالب اہم ہیں اور جو ہم درس حاصل کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے, نہضت کربلا و نہضت عاشورہ سے, ان کے اوپر گفتگو کریں, ان مطالب کو بیان کریں اور پھر ان کو اپنی زندگیوں پر اجرا و لاگو کر سکیں. آج ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو مومن کی علامت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, وہ ہے زیارت عاشورہ کی شرح مختصر انداز میں. زیارت عاشورہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہر مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتا ہے اپنے لیے کہ وہ حتماً اس کو پڑھے. عادت ہے مومنین کی اور ہونی بھی چاہیے, اور اس کے اوپر تاکید بھی ہے. زیارت عاشورہ کے اندر کون سے اہم ترین مطالب ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ فقط قراءت, فقط اس کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر جو موجود درس ہوتے ہیں, اس کے اندر جو اہم ترین مطالب ہوتے ہیں, اس کی طرف توجہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. تو اسی نقطے کی خاطر ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو اور جناب مولانا ہادی ولایتی صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ گفتگو کریں گے. یاسین, ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان بھی کیا کہ ہمارے اس پروگرام کا جو, اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ زیارت عاشورہ ہے, اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوگی ہماری, لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ خود زیارت کا کیا مفہوم ہے اور ہمیں زیارت کیوں پڑھنی چاہیے, اس کا کیا فلسفہ ہے, اس کے اوپر مختصر روشنی ڈال دیجئے.
جی, بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو ایام عزا کے مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. اگر ہم نگاہ کریں خود زیارت کے مفہوم کی طرف, تو زیارت کے جو لفظی معنی جو ہیں وہ قصد اور توجہ کے ہیں. زیارت مادہ زور سے لیا گیا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے زور. زور کے جو معنی ہیں وہ روگردانی, میل اور منہ موڑنے کو کہتے ہیں. لیکن زیارت کے جو معنی ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصد اور توجہ کو جو ہے وہ زیارت کہتے ہیں. اب اس معنی میں, یعنی روگردانی میں اور قصد اور توجہ میں کیا رابطہ ہے, اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, تو انشاءاللہ خود زیارت کا جو مفہوم ہے آپ کے لیے شاید کلیئر ہو جائے اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے. میں نے بیان کیا کہ زور کے معنی جو ہے وہ ہے روگردانی کرنا, اپنے رخ کو موڑنا. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں در حقیقت ہم قصد اور توجہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف, بارگاہ الہی کی طرف اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں, اور ہم منہ موڑتے ہیں دنیا کی مادیات سے, گناہ سے. اس رخ کے موڑنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں زور, اور ہم قصد اور توجہ کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف. تو یہ جو زیارت ہے در حقیقت اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف, اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے قرار دینا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم زیارت میں جو جملے ادا کرتے ہیں, جو ہم مضامین پڑھتے ہیں, اس میں در حقیقت ہم کیا کرتے ہیں, اہل بیت سے ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم زیارت کے مفاہیم کو دیکھیں اور یا خود زیارت کو دیکھیں, تو تین اصلی ارکان ہیں زیارت میں. ایک خود زائر جو زیارت کرنے والا ہے, اور ایک جس کی زیارت کی جا رہی ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مزور، جس کی زیارت کی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان، زائر اور مزور کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ارتباط کو، اپنے قصد اور توجہ کو مزور کے ساتھ جو ہے وہ برقرار کرتے ہیں۔ تو بس تین اصلی ارکان ہیں زیارت میں: زائر، مزور اور قلبی کیفیت۔ بس اس قلبی کیفیت کو ایجاد کرنا اور قصد اور توجہ کرنے کو ہم کہتے ہیں زیارت۔ اب یہ زیارت کے جو مفاہیم ہیں اور مضامین ہیں، اس میں درحقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ درحقیقت دعوت نامہ کمال ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو تکامل کی طرف لے کر جائے، اپنے اعتقادات کو تکمیل کے مرحلے تک لے کر جائے، تو یہ زیارت نامہ درحقیقت دعوت نامہ کمال ہے۔ انسان جب زیارات پڑھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیارات میں گواہی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے اعتقادات کو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے قرار دیتے ہیں اور ان کی حقانیت پر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ مفاہیم ہمارے لیے راسخ ہو جائے ہمارے اندر اور ہم ان مفاہیم کی طرف توجہ کریں تو ہماری معرفت بھی بڑھتی ہے اور ہم اپنے اصلی ہدف کی طرف گامزن
ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آ کے بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے اس میں کہ زائر اور مزور کے درمیان جو ایک تیسری چیز پائی جاتی ہے وہ ہے قلبی کیفیت، اور یہ قلبی کیفیت ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم، آپ یوں کہہ لیں کہ معرفت بھی اسی قلب سے پھوٹتی ہے، اور جو عاطفی پہلو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی قلب سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ضروری ہیں کہ معرفت بھی حاصل ہو اس کو اور اس کے اندر جو ہے وہ عاطفی پہلو موجود ہو۔ اور زیارت کے اندر ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انسان جب زیارت کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہوتے ہیں، کہ مختصر طور پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ آغا صاحب، موضوع ہمارا جو ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، اور زیارت کا مفہوم کیا ہے آغا صاحب نے مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ خود زیارت عاشورہ کے حوالے سے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے بہت زیادہ روایات اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو مختصر طور پہ یہاں پر بیان کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، ایک بزرگوار نے بہت اچھی بات بیان کی تھی، کہہ رہے تھے کہ زیارت کیا ہے؟ حضور الزائر عند المزور، زائر کا مزور کے یہاں پر حاضر ہو جانا۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر عام انسان ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ یا میں آپ کے گھر پر آؤں یا آپ میرے گھر پر آئیں یا کوئی جگہ طے کر کے ملیں، کیونکہ ہمارے درمیان حاضر ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے پاس آنا ضروری ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ جب ہم آئمہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام جگہوں پر موجود ہیں، تمام جگہ پر ناظر ہیں، تو اب ان کے یہاں پر حاضر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے اٹھ کر کربلا تک جاؤں اور حاضر ہوں۔ اگر وہ قلبی کیفیت کی جس کی بات یاسین بھائی کر رہے تھے، وہ اگر آپ کے اپنے شہر میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں مزور کے نزدیک، یعنی امام کے نزدیک، تو وہ کیفیت اگر قائم ہو جائے۔ اسی لیے بھی جو روایت بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس میں خود امام سے اس نے سوال کیا کہ مولا میں نہیں جا سکتا، تو مولا نے کہا نہیں، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، وہاں جا کر سوال کرو۔ جہاں تک زیارت عاشورہ کا تعلق ہے، دیکھیں سب سے پہلے قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم شاعر الہیہ کی تعظیم کریں۔ شاعر الہیہ کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جو پروردگار کی یاد دلائے وہ شاعر الہیہ، جو انسان کو اللہ کی یاد میں محو کر دے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو انسان کو پروردگار متعال کی یاد میں معاف کر دیتی، کہ جو کہا گیا کہ نجات کی کشتی میں سب سے سری بھی ہے اور سب سے وسیع بھی ہے، سب سے زیادہ گنجائش بھی اس میں زیادہ ہے، سب سے جلدی بھی پہنچانے والی ہے۔ انسان جب بھی سفر کرنا چاہتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ آرام دہ جگہ بھی مل جائے، وسیع بھی ہو، جو گاڑی ہو سری بھی ہو، جلدی پہنچائے۔ نجات کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ امام کی کشتی وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے، یہ روایت کے جملے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو زیارت عاشورہ اگر انسان اسی قلبی کیفیت کے ساتھ اور نجات کی طرف بڑھتے ہوئے اور پروردگار کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو یہ شاعر الہیہ میں سے ہو جائے گا، تو قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آئیے احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب۔ تو جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت ساری روایات تھیں لیکن اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس میں وہی نقطہ کہ اس نے آخر میں امام نے دو نقطے اس میں بہت اہم ہے، ایک یہ کہ امام نے اس میں سے مکان کی قید کو ہٹایا ہے، کہا کہ نہیں کربلا میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر سے بھی پڑھ سکتے ہو. دوسرا، امام نے اس میں صراحت کے ساتھ زمان کی قید کو بھی ہٹایا ہے اور کہا ہے کہ نہیں صرف عاشورہ کے دن نہیں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو، تو اپنی زندگی میں روز اس زیارت کو پڑھو. تو یہ روایت اس اعتبار سے ایک جامع روایت ہے. اور مشہور و معروف راوی ہیں علقمہ بن محمد، کہ جن کے نام سے وہی دعائے علقمہ بھی مروی ہے کہ جو زیارت عاشورہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منظار الحسین علیہ السلام یوم العاشورہ، جو ہے وہ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اس حالت میں زیارت کرے کہ بکا کر رہا ہو، رو رہا ہو امام پر، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن. کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ پروردگار اس کو عطا کرے گا 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، اور 1000 غزوات کا ثواب کہ جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ لڑے ہوں. یہ وہ ثواب ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ من حج و اعتمر و غزا مع رسول اللہ، یعنی حج بھی اس نے رسول کے ساتھ کیے ہوں، عمرے بھی اس نے رسول کے ساتھ کیے ہوں، غزوات بھی اس نے رسول کے ساتھ لڑے ہوں، 1000 ایسے غزوات کا ثواب، 1000 ایسے عمروں کا ثواب، اور 1000 ایسے حج کا ثواب کس کے لیے ہے؟ جو زیارت کو پڑھے گا. اس کے بعد اور وما الائمت الراشدین، یا ائمہ راشدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہو، یا غزوات میں شرکت کی ہو، یا حج کی ہو، یا عمرے کی ہوں. اس کے بعد پھر راوی سوال کرتا ہے مولا سے کہ جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، بتائیں کہ جو نہ پہنچ سکے کربلا، جو امام کے یہاں پر حاضر نہ ہو سکے، وہ کیا کرے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے ہیں کہ اگر نہ کر سکے، اذا کان ذلک الیوم، اگر اس طرح کا کوئی دن آ جائے، برز الی الصحراء، یا صحرا کی طرف چلا جائے، او سعدا سطحا مرتفعا فی داره، یا اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پر چلا جائے، کسی اونچی جگہ پر چلا جائے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے، وہاں پر امام کی طرف متوجہ ہو. اور پھر اس کے بعد امام اس پوری زیارت کو بیان کرتے ہیں، اور اس پوری زیارت کو بیان کرنے کے بعد کہ جس کو ہم زیارت عاشورہ کہتے ہیں، آخر میں امام فرماتے ہیں کہ یا علقمہ، اے علقمہ، ان استطعت، اگر تم مستطیع ہو، اگر تم جو ہے وہ کر سکتے ہو یہ کام، تو ہر روز امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرو، فافعل فلک ثواب جمیع ذلک انشاءاللہ، تو یہ ثواب جو عاشورہ کے دن زیارت پڑھنے کا تمہیں بیان کیا گیا ہے، اگر تم ہر روز اس زیارت کو پڑھو گے، اگر پڑھ سکتے ہو، تو تمہیں ہر روز جو ہے وہ یہ ثواب ملے گا. تو یہ وہ روایات میں یہ ثواب. آئیے علماء کی طرف، کیا علماء کی سیرت میں
آپ کی اس بات میں میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت خوبصورت سے جملے آپ نے انتخاب کیے روایت کے اندر جو تھے، کہ اگر انسان زیارت عاشورہ کرے گا، امام کی زیارت کرے گا، تو پروردگار کی ملاقات نصیب ہوگی. تو اگر آپ قرآن میں دیکھیں جا کر، تو جو مومنین کے درجات بیان کیے گئے ہیں، مثلا کسی کو کہا گیا ہے کہ جنت ملے گی، کسی کو کہا گیا ہے کہ مثلا جو ہے وہ یہ مقام اس کو حاصل ہوگا، آخری جو مقام مومن کے لیے بیان کیا ہے نا، وہ ان دا ملیک ان مقتدر ہے، کہ خداوند متعال کی جو ہے ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کے اندر.
بالکل خدا سے ملاقات کرے.
جی جی. اور ملاقات سے مراد بھی ہماری خود اپنے کلامی مبانی کے تحت ہے کہ جس میں جسم و جسمانیت سے منزہ ہے خدا.
دیکھیں نا، خود اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں، تو یہ وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ یعنی وہ افراد کے جو پروردگار کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ بنتے ہیں، کہ جن کے طفیل سے ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اگر امام حسین علیہ السلام سے کوئی متمسک ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرے، تو گئے وہ امام حسین کے توسل سے پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں.
علماء کی زندگی میں آ جائیں، دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مختصراً. ایک شیخ انصاری کا واقعہ، کہ کون واقف نہیں ان کی شخصیت سے، آج ہمارے پاس حوزے میں جو نظام ہے سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے. شیخ انصاری کا جو فقہ اصول میں آج جو مباحث ہیں وہ شیخ انصاری کی دی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہر روز 100 دفعہ سلام اور 100 دفعہ لعن کے ساتھ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے
ہیں. یعنی مکمل جو آداب ہیں اس کے ساتھ،
مکمل آداب کے ساتھ. ایک واقعے میں نقل کیا گیا ایک دفعہ، خود ان کے پوتے نے جو واقعہ نقل کیا اس میں کہا کہ دو دفعہ دن میں، ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ عصر کے وقت، دو دفعہ امیر المومنین کے حرم میں جا کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں. 100 دفعہ سلام کے ساتھ اور 100 دفعہ لعن کے ساتھ. اور پھر خود کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو زیارت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ واقعاً درس و بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو درس و بحث میں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ واقعاً اتنا وقت بھی میسر آتا ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن کہا کہ یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں جم ہوئی ہوئی. شیخ عبد الکریم حائری جو حوض علمیہ قم کے مؤسس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سامرہ میں تھے، وہ وبا آ گئی سامرہ کے اندر کہ روزانہ کئی افراد جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، وہی آج کل جو وبا کی صورت حال ہے اس میں بھی شاید یہ موضوع ہو یہ واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ زیارت حکم دیا گیا کہ زیارت عاشورہ پڑھیں سب شیعہ، اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ زیارت عاشورہ کا اثر مرتب ہوا کہ جس کی وجہ سے غیروں نے سوال کرنا شروع کیا کہ تم لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ تمہارے یہاں پر بیماری اور وبا نہیں آ رہی، اور پھر جب غیروں کو بتایا گیا تو علاج کی غرض سے غیروں نے بھی جو ہے وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کی، وہ اثر سامرہ کے اندر زیارت عاشورہ کا مرتب ہوا۔ تو یہ اتنی یعنی تمام تر زیارات میں آپ دیکھیں، امام حسین کی زیارات 13-15 رجب کو وارد ہوئی ہے، 15 شعبان کو وارد ہوئی ہے، شبائے قدر میں وارد ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی زیارت ایسی نہیں ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہو کہ اس زمان سے ہٹ کر آپ دوسرے زمان میں پڑھ سکتے ہیں۔ 15 رجب کی زیارت 15 رجب کو پڑھنی ہے، 15 شعبان کی زیارت 15 شعبان کو پڑھنی ہے، شب قدر کی زیارت شب قدر میں پڑھنی ہے، عیدین کی زیارت عیدین میں پڑھنی ہے، عرفہ کی زیارت عرفہ میں، لیکن یہ جو زیارت ہے عاشورہ کی کہا گیا کہ نہیں، ہر روز آپ پڑھنا چاہیں تو ہر روز پڑھیں، یعنی مکان کے قید اتنی اس کی برکات اور فیوز ہیں کہ اس سے مکان کے قید کو ہٹا دیا گیا، جب آپ جس دن پڑھنا چاہیں پڑھیں اور اس کے برکات اور فیوز کو حاصل کریں۔
جی بہت شکریہ آغا صاحب، زیارت عاشورہ کی فضیلت آغا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی ہے آگے مختصر طور پہ، لیکن بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں یا تو سوال کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے یا اعتراض کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ کی کوئی سند نہیں ہے، یا اگر سند ہے تو وہ ضعیف ہے، تو اس قسم کے اعتراض کر کے مومنین کے جو ہیں وہ اس اطمینان اور یقین کے اندر جو عاشورہ کی نسبت وہ رکھتے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں چاہوں گا آپ مختصر انداز میں جو ہے اس کی سند کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں کہ آیا سند صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا۔
دیکھیں گرچہ کہ خود یہ ایک طولانی بحث ہے سند کے حوالے سے، لیکن جو افراد اعتراض کرتے ہیں خود زیارت عاشورہ پر، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو مبغض ہیں اصلاً زیارت عاشورہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو علمی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو زیارت عاشورہ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو ان کے جواب کے لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت عاشورہ در حقیقت وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مورخین ہیں اور جو روات ہیں احادیث کے انہوں نے بھی اس کو بہترین انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس میں مشہور و معروف ہمارے سامنے جو ہے وہ محمد ابن قلوی ہے کہ جو سن 368 ہجری میں جو ہے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام کے صحابیوں کو درک کیا، ہم اثر رہے امام کے صحابیوں کے ساتھ، انہوں نے اس روایت کو کامل الزیارات نامی کتاب میں جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، اور کامل الزیارات جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت ساری زیارات جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں، اور علماء اس کتاب کو حیثیت دیتے ہیں اور معتبر ہے علماء کے نزدیک یہ کتاب۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب قلوی نے اس زیارت کو کتاب کامل الزیارات میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے دو اسناد کے ذریعے سے اس کو مرتبط کیا ہے امام محمد باقر سے، وہ کہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ طوسی علیہم الرحمہ، شیخ طوسی علیہم الرحمہ کی ایک حیثیت ہے خوب حدیثی میدان میں اگر ہم دیکھیں، رجالی میدان میں اگر ہم دیکھیں، خود اصولی میدان میں اگر دیکھیں، تو خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان شخصیات میں سے کہ جو ہمارے کتب اربعہ میں سے ایک کے مصنف ہیں، تو وہ جب اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور اس زیارت کو جو موثق قرار دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشکال کی کوئی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہتی، اور پھر خود اس بات کو بھی ہم رد کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلائل جو ہے وہ قوی دلائل موجود نہیں ہے کہ اس کو ہم حدیث قدسی قرار دیں، اور مبغضین اور وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ زیارت جو ہے وہ امام معصوم سے نقل نہیں ہوئی، تو علماء نے بیان کیا شیخ طوسی علیہم الرحمہ کی شخصیت اور محمد ابن قلوی کی شخصیت، ان دونوں افراد نے دو اسناد کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ اس زیارت کو نقل
جی آپ کی اس بات میں تھوڑا ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، یعنی آپ دیکھیں کہ جو سند کی تحقیق کی جاتی ہے اس میں ایک مطلب جو بیان کیا جاتا ہے جب قرائن اکٹھے کیے جاتے ہیں ایک روایت کو درست قرار دینے کے لیے، معتبر قرار دینے کے لیے، ان میں سے ایک اہم ترین جو قرینہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سی قدیمی کتاب میں یہ نقل ہوا ہے، وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامل الزیارات ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مصنف ہم دیکھتے ہیں ابن قولوے، ان کے اعتبار کے اوپر بھی تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ثقہ ہیں۔ اسی طریقے سے جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی شخصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین قرینہ بنتا ہے اس بات کا کہ یہ جو زیارت نقل ہوئی ہے جس سند کے ساتھ، تو یہ متن جو نقل ہوا ہے ہمارے پاس، یہ متن امام علیہ السلام سے صادر ہوا ہے۔
اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ تفاسیر بھی بیان کیے ہیں، ان کے بہت سارے کتب ہیں، ان میں سے ایک کتب جو ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس کا نام ہے مصباح المتہجد۔ اس میں، اس کتاب میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس زیارت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور اگر ہم آج معاصرین کی افراد میں سے دیکھیں، یعنی وہ شخصیات کے جو علمی حوالے سے جو ہے ہمارے لیے معتبر ہیں، خود آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ سبحانی کے جو رجالی شخصیات ہیں، یہ افراد ان افراد کی بھی توثیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ موثق ہے ہمارے لیے، اور جو روایت جنہوں نے اس زیارت کو نقل کیا ہے ہمارے لیے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ قابل موثق ہے، قابل اعتماد ہے۔
بالکل، آغا شبیر زنجانی واقعا تعریف کے محتاج نہیں ہے، حوزے کے اندر ایک رجالی شخصیت معروف ہیں، اور جتنے بھی اس وقت رجال کے اساتید موجود ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں۔
جی تو اب جب یہ تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہم اس بات کو رد کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ نسبت دیتے ہیں کہ زیارت عاشورہ امام سے نقل ہوئی، یہ جو ہے میرے خیال میں کوئی جو ہے وہ قابل قبول بات نہیں ہے، کسی بھی صورت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ آپ خود ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، تو امام ائمہ نے جو ہے وہ اس خصوصاً اسی زیارت عاشورہ کی طرف دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے، اور خود علماء کی سیرت، اب آیت اللہ بہجت کی جو ہے وہ سیرت کو دیکھیں، تو آیت اللہ بہجت جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے کہ زیارت عاشورہ کا جو ہے نا وہ جو ہے،
جی ہاں بالکل، یعنی اگر ہم جو ہے وہ قرائن اکٹھے کریں تو انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو متن ہمارے پاس موجود ہے، یہ متن جو ہے وہ امام علیہ السلام سے ہی صادر ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ قدیمی کتاب میں اس کا نقل ہونا، اور پھر ایک معتبر مصنف کا نقل کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماہرین رجال اور حدیث و درایہ جو ہیں اس کی تائید اگر کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ یہ متن جو ہے وہ معتبر ہے۔
ایک اور بات ہم اس طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ خود اگر مضمون اور محتوائے زیارت عاشورہ کو ہم دیکھیں، تو محتویٰ بھی کوئی ایسا محتویٰ نہیں ہے کہ جو قرآن اور دوسرے احادیث سے جو ہے ٹکرائے، قابل قبول ہے،
یعنی یہ ایک اور قرینہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہم یہ تقریباً جتنے بھی قرائن ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، کہ جو اعتبار کے قرائن جو ہے وہ موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم سند کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں اس کے اوپر، اگرچہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں سند کے اوپر، اور تفصیل سے علماء نے جو ہے وہ سندی طور پر جواب دیا ہے کہ بعض راویوں کے اوپر اگر قال و قیل کی بھی گئی ہے تو وہاں پر جواب موجود ہے۔ انشاءاللہ اہل علم جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کر کے بعض سوالوں کا جواب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب، یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی، فضیلت زیارت عاشورہ کے اوپر گفتگو ہوئی، پھر سند کے اعتبار سے بھی مختصر طور پہ دیکھ لیا کہ اس کا اعتبار جو ہے وہ ثابت ہے، امام سے یہ صادر ہے۔ تو اب ہم وارد ہوتے ہیں تھوڑا اس کے متن کے اندر، کہ اس کے متن میں کون سے اہم ترین نکات جو ہیں اس میں موجود ہیں، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک جو محور پایا جاتا ہے، چونکہ ہم مکتب امامت و ولایت سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، وہ یہ کہ زیارت عاشورہ کے اندر کس عبارت میں امامت و ولایت اور مومنین کا آپس میں جو رابطہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب زیارت عاشورہ شروع ہوتی ہے تو جیسے ہم امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اگر پوری زیارت عاشورہ کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے بغور، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے موضوعات ہیں جس میں پوشیدہ ہیں، امامت سے متعلق دشمنان امامت سے متعلق، مہدویت سے متعلق، پھر ہماری ذمہ داریوں سے متعلق, یعنی ایک کامل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر محتویٰ موجود ہے. وہی آپ نے جو بات کی ولایت سے متعلق, ولایت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق, ابتدا ہی میں جملہ ہے کہ جب ہم لعنت کر رہے ہوتے ہیں ان افراد پر کہ جنہوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا, وہاں پر ہے کہ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَعَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. کہا اگر دنیا میں کوئی کسی کو کوئی مرتبہ دے دے, دنیا میں کوئی کسی کو مقام دے دے اور کوئی دوسرا آ کے اسے چھین لے, تو یہ جو ہے وہ, لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رتبکم اللہ فیہا, وہ ولایت کا منصب, وہ امامت کا منصب کہ جو پروردگار متعال نے آپ کو عطا کیا تھا, انہوں نے آپ سے چھیننے کی کوشش کی. یعنی امامت کا وہ پہلو کہ امام آ کر لوگوں پر حکومت کر سکے, حکومت اسلامی کو قائم کر سکے, لوگوں کے امور کی جو زمام ہے وہ امام کے دست میں ہو, یہ حق امام کا تھا. ایک تو وہ امامت امامت تکوینی ہے کہ جو امام سے چھینی نہیں جا سکتی, لیکن یہ خلافت ظاہری, یہ حکومت کا حق, یہ لوگوں کے امور کو چلانے کا حق, یہ امام کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا, یہ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. پروردگار متعال نے اپنے بندوں پر حکومت کرنے کا حق اپنے بندوں میں سے ان کو دیا تھا. دشمنان اہل بیت نے آ کے اس حق کو چھینا, یعنی وہ رتبکم اللہ فیہا. یہ بہت اہم ہے کہ پروردگار متعال نے جو ولایت کا حق دیا تھا وہ چھینا گیا. یعنی وہ ولایت کتنی مہم چیز ہے
کہ یعنی یہاں پہ الہی منصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے اور خداوند متعال نے عطا کیا تھا اس میں.
یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ مثلا کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کسی کو اگر زمام دے دی تو اس کے پاس حق ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے, نہیں, بلکہ پروردگار متعال کے نمائندے کو حق ہے کہ جس طرح سے تکوینی طور پر وہ امام ہے, اسی طرح سے تشریعی طور پر حکم بھی اسی کا چلے گا, اسی طرح سے لوگوں کے امور کی زمام کہ جس کو زیارت جامعہ میں کہا گیا سعست العباد, یعنی لوگوں کے امور کی جو اصلاح کرے گا, جو لوگوں کے امور کو لے کر چلے گا, وہی امام ہوگا, امام وقت ہوگا. اس کے بعد آئیے اور آگے بڑھیے, انی سلم لمن سالمکم, یعنی ایک سب سے پہلا مرحلہ تو کیا ہے کہ اس مقام کی معرفت حاصل ہو جائے کہ رتبکم اللہ فیہا, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ مقام, جب اللہ نے دیا ہے تو میرے لیے قابل پیروی ہیں. اب پیروی کس طرح سے کرنی ہے, اس پیروی کی انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے اگر انسان اس کو حس کرنے کی کوشش کرے. انی سلم لمن سالمکم ان وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ, یعنی یہ لمحہ کہ جس لمحے میں زیارت پڑھ رہا ہوں, اس لمحے سے لے کر قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی میری کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ صلح نہیں ہو سکتی جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہو, میری کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی جس کی آپ کے ساتھ صلح ہو. یعنی اس لمحے سے لے کر, یعنی جب میں اپنے گھر کی چھت پر یا کربلا میں یا کہیں پر بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں امام انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم, تو اس جملے کے ادا ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہوں الی یوم القیامہ, یعنی اب اس کے بعد مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی ایسے سے صلح کرنے کے لیے آگے بڑھوں کہ جس سے امام کی جنگ ہو, اور نہ مجھے یہ اجازت ہے کہ میں کسی ایسے کے ساتھ آگے بڑھ کر جو ہے وہ منہ بگاڑوں, اس کے ساتھ تعلقات خراب کروں کہ جس کی امام کے ساتھ صلح ہے. یعنی آپس میں مومنین سلم لمن سالمکم, یعنی اب میرے لیے جو ہے وہ فارمولا بہت آسان ہو گیا, جیسے ہی کوئی شخص سامنے آیا میرا اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلے انسان دیکھے اس کا امام کے ساتھ رویہ کیا, اگر اس کی امام کے ساتھ صلح ہے تو میرے ساتھ صلح ہے, اگر اس کی امام کے ساتھ جنگ ہے تو میرے ساتھ جنگ ہے. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ کہہ کے ہمیں بالکل جو ہے نا باؤنڈ کر دیا گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا اس سے آپ فرار نہیں کر سکتے کہ کبھی امام کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور کبھی امام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی, نہیں.
الیوم القیامہ کے اندر ایک نقطہ ہم یہ بھی جو ہے وہ توجہ کر سکتے ہیں, آپ کی اس بات سے جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ زیارت عاشورہ اتنی فضیلت بیان بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ اس قسم کے جملات جب ہم پڑھے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ چونکہ امام نے مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف قیام کیا تھا, تو یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں انی حرب لمن حاربکم, میری جنگ رہے گی ہمیشہ اس کے ساتھ کہ جو تیرے ساتھ جنہوں نے جنگ کی ہے, یعنی یزیدیت کے خلاف ہمیشہ جنگ میں رہنا ہے, چاہے وہ کربلا کے اندر جو ہے یزید تھی یا آج کے دور کا یزید ہو, تو اس میں
یعنی دوام پایا جاتا ہے, اس پورے سلسلے میں دوام پایا جاتا ہے. یعنی اس وقت جو دشمن تھے ان کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ الی یوم القیامہ تک جاری ہے. اسی طرح سے اس وقت جو امام کے ساتھ انصار تھے کہ جنہوں نے اپنی صلح کو امام کے ساتھ, انی سلم لمن سالمکم, یعنی حبیب ابن مظاہر, یعنی مسلم ابن اوسجا, یعنی مسلم ابن عقیل, یعنی حضرت عباس, یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے انی سلم لمن سالمکم, وہ سلسلہ بھی اب تک جاری ہے.
اور حرب لمن حاربکم کا سلسلہ ابھی اب تک جاری ہے, دائیں دوام ہے اس میں.
اگر اس طرف نگاہ کریں تو یہ در حقیقت ایمان کی تکمیل کا جو ہے نا یہ مرحلہ ہے. خود اگر ہم روایت کی طرف دیکھیں, ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ حقیقت ایمان کی تکمیل کیا ہے, ہم کیسے اپنے ایمان کو تکمیل کر سکتے ہیں, تو مولا فرماتے ہیں کہ اولیاء سے دوستی اور خداوند متعال کے دشمنوں سے دشمنی قرار دینا, یہ ایمان کی تکمیل کا مرحلہ ہے. تو اگر ہم اپنے ایمان کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیارت عاشورہ کا متن ایک ایسا متن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بھی تقویت بخش سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو ایمان مستقر قرار دے سکتے ہیں.
اور یہ متن جو ہے وہ ہمارے مومنین کے لیے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بہترین درس بنتا ہے اور ایک بہترین علامت ہے ایسے افراد کو پہچاننے کے لیے کہ جو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور وہ حزب اللہ جیسی جو ہمارے پاس ایک الہی تحریک موجود ہے یا اس قسم کی دوسری تحریکیں موجود ہیں ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلاتے ہیں. تو زیارت عاشورہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو حرب اس پہ میری جنگ ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ رہی ہے, تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف تو امام بھی اگر ہوتے تو یہاں پر جنگ کر رہے ہوتے. تو اب اس کے خلاف زبان درازی کرنے والا بندہ زیارت عاشورہ کی جو متن کے مطابق حقیقی شیعہ نہیں ہے,
نہیں ہو سکتا. نہیں آپ دیکھیں نا کہ وہ افراد کے جو یعنی اب حال آپ کسی بھی شخصیت کو اپنے ذاتی جو ہے نا نظریات سے ہٹ کے دیکھ لیجئے, یہ اس کی یہ جس سے لڑ رہا ہے, یہ جس کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ حقیقت میں امامت کا دشمن ہے یا نہیں. اگر یہ امامت کے دشمن سے لڑ رہا ہے تو میری اس کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. اگر اب میری اس کے ساتھ کوئی جنگ ہے تو پھر چیک کرنا پڑے گا کہ یہاں پر معاملہ درمیان میں کوئی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا کوئی ذاتی تعصب ہے, میری کوئی ذاتی نگاہ ہے, میرا کوئی جو ہے نا کوئی اخلاقی مسئلہ ہے, کوئی ایسی چیز سلسلہ ہے. کیونکہ اگر آپ صاف صاف فارمولے جس طرح فارمولہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈالیں تو رزلٹ جو ہے بالکل سیم آتا ہے. اب آپ اس میں یہ فارمولہ ہے امامت کے دشمن کے ساتھ جو لڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میری دوستی ہے, جس کو شہید استاد نے صفت جعفر نے کہا تھا کہ جو تیرا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا, تیرے دشمن سے ہے دشمنی, تیرا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. تو جو امامت کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس کی تو جو ہے وہ سر کی جوتی بھی جو ہے ہم نے اپنے سر پر رکھنی ہے.
بالکل ایسے. بہت شکریہ, بہت اچھے انداز میں جو ہے بعض مطالب جو اس کم وقت میں بیان کرنے چاہیے تھے آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, ہمارے اس پروگرام اور سیگمنٹ کا جو ہے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نسبت به ابا عبدالله الحسین بی تفاوت نباشیم. خدا بی تفاوت نیست. خدا بی تفاوت نیست. نسبت به ابا عبدالله الحسین حساس باشیم. خدا نمیگذره. از امام حسین نمیگذره. تو هم نگذره. تو هم نگذره. از کنار امام حسین علیه السلام ساده عبور نکنید. صحرای مشهد هیچ کس ساده عبور نخواهد کرد. ما به این سادگی نمیتونیم عمل مقبول پیدا کنیم. اینقدر این کار دشوار هست که ما برای رسیدن به یک عمل مقبول تمام عمر باید تلاش کنیم. به حدی که میفرماید اگر کسی دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه بهشت برش واجب میشه. اگر آدم بفهمه که به این سادگی نمیتونه حسنه مقبول پیدا کنه، به این سادگی نمیتونه مقرب بشه، تازه احترام گذاشته به خدا. من بعید میدونم آدمهای معمولی خوب باور کنن این حرفا رو که حضرت امام اواخر عمر اینقدر عشق میریختن دیگه حوله باید برای عشق چشمشون میبرد. بعد می فرمودن ببینید من هر کاری می کنم نمیشه، تا جوونی دیگه فکری بکنید دیگه. امام شما اینجوری دارید میگی آدم کلن مایوس میشه. من خواهش میکنم مایوس بشید، چون امام تعارف نمی کردن. حالا با یه دونه تقاضای من کسی مایوس نمیشه، ولی فکر عمیق میخواد. یه فراز فوق العاده گلوگیری دارن در دعای عرفه با عبدالله الحسین. میکشه آدم، صدا میزنه خدایا من کانم محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا کسی که خوبیاش بدیهاشه، بدیاش چجوری بدیاش نباشه؟ اصلا آدم کامل از خودش مایوس میشه. اون چیزی که گفتن یأس بده، یأس از رحمت خدا بده، ولی یأس از خود لازمه، چون یأس از خود نباشه جاش غروره، جاش منمه، جاش بی احترامی به پروردگاره. یکم این حرفا رو بفهمیم، بعد بفهمیم که خدا اشک برای ابا عبدالله الحسین، اظهار ارادت به امام حسین و زیارت ابا عبدالله الحسین رو رد نمی کنه. تو میمانی و حسین، تو میمانی و حسین، تو میمانی و حسین، تو میمانی و حسین. ادا کان یوم القیامه نادا منادن، ندا میداد منادی در آسمان، این زوار الحسین، زوار امام حسین کجا؟ گروهی از مردم بلند میشن، بعد خداوند متعال ازشون سوال میکنه که ما اردتم به زیارت قبر الحسین، چی شما خواستید از زیارت قبر امام حسین، نیتتون چی بود؟ فیقولون یا رب اتیناه حبا لرسول الله و حبا لعلی و فاطمه، ما رفتیم کنار قبر ابا عبدالله الحسین به خاطر محبت پیغمبر، به خاطر محبت علی ابن ابی طالب، به خاطر محبت فاطمه زهرا علیه مولا فتیت و سلام، و رحمتا له من مرتک و منه، و به خاطر دلمون که برای حسین علیه السلام سوخت. خدا چه جوری برخورد میکنه؟ فیقال لهم، خداوند متعال به اینها میفرماید شما به این دلیل این کارو کردید، هادا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فلحقو بهم، ملحق بشید بهشون، فانتم معهم فی درجتهم. من ترجمه نمی کنم این جملات رو. الحقو بلواء رسول الله، برید زیر پرچم پیغمبر. بعد اینا میرن زیر پرچم پیغمبر، اطرافش رو میگیرن، از پشت سر و سمت راست و سمت چپ با رسول خدا وارد بهشت میشن. باید ما یک کمی قیامت رو بدونیم یعنی چی، تا این اتفاقی که اونجا میفته رو معنا کنیم برای خودمون. امام حسین علیه السلام یک فرصت فوق‌العاده است. فقط این رو باید باور کنی، قیامت رو باید بدونی، حساب و کتاب و میزان رو باید بدونی، مقام رب رو باید بدونی. یه حسن قبول بشه کارت بهشته، از بس یعنی سخت قبول بشه چیزی، اینو باید بدونی. اولیای خدا زجه میزدن که خدای ما رو قبول کن بدون یه ذره گناه در طول عمرشون، اینا رو باید بدونی. بعد این دفعه فرصت امام حسین علیه السلام به این عظمت در این میانه باید بدونی. خداوند متعال بالاتر از فرصت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم نیافریده. اگر آفریده بود بر طاق عرش نام او رو میزد.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ نور الولایہ کو آپ نے جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام ماہ محرم کے ایام ہیں، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام، نہضت امام حسین اور انصار امام حسین تحریک کربلا، اس عنوانات سے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر موجود جو درس ہیں ان درسوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے فضائل، خصوصیات، اس کی تحریک کی جو خصوصیات ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم معمولاً بعض ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ جو اس نہضت کے اوپر یا تو سوال یا انداز میں بیان کیے جاتے ہیں یا اعتراض کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں. آج ایک اہم سوال اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ امیر شام کے زمانے میں کیوں قیام نہیں کیا. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زین عباس صاحب کو اور جناب مولانا اون حیدر عمران صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر، اس سوال کے جواب میں آپ مطالب جو ہیں وہ بیان کریں گے. آغاز ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے زمانے میں قیام کیوں نہیں کیا، حالانکہ کربلا میں وہ قلیل ساتھیوں کے ساتھ گئے اور وہاں انہوں نے مسلحانہ قیام کیا ہے. لیکن یہی شرائط جو ہیں کسی حد تک پہلے بھی موجود تھے، تو اس وقت قیام کیوں نہیں کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور اس اہم سوال کو مطرح کیا، اٹھایا، تاکہ جن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہے وہ حل ہو جائے. اور تعزیت عرض کرتے ہیں اس عظیم قربانی اور ان عظیم ایام کی، غم کے ایام کی، تمام ناظرین کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. جو سوال آپ نے مطرح کیا اس میں جو افراد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام معصوم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام معصوم ہستی کا، امام معصوم کا، کسی حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں کہ جو مرضی پروردگار ہوتا ہے، جو حکم الہی ہوتا ہے، جس میں بشریت کی ہدایت ہوتی ہے، تو وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اور جس انداز سے کیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اور وہی حق ہے، اور اس پر کامل ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اس سوال کی تحلیل کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو امام معصوم نہیں مانتے، یا کسی بھی حوالے سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا علا بصیرتن کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں. تو اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. رہبر معظم نے اس حوالے سے جو بیان کیا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بعین ہی وہی کردار اپنایا، وہی روش اپنائی کہ جو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جس پوائنٹ پر اس معاشرے کو لا کر کے چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے، تو اس کا تسلسل تھا. تو جس طرح سے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام صلح کے بعد آگے بڑھے، اسی کو امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کی زندگی تک جاری رکھا. ایک تو یہ بات، انشاءاللہ یہ موضوعات آگے وقت نے جتنی گنجائش دی اور فرصت ہوئی ان کو کھولتے ہیں انشاءاللہ. دوسری جو وجہ تھی وہ امیر شام کی شخصیت تھی، پیچیدہ شخصیت، ان کا انداز، اور امیر شام نے جس طریقے سے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا اور معاشرہ کیا سوچ رہا تھا، معاشرہ کس جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اس موضوع کو تھوڑا واضح کیا جائے اور کھولا جائے، تو اس میں ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ مناسب وقت نہیں تھا قیام کا، مسلحانہ قیام کا. اور یہیں پر میں آپ کے اسی نقطے سے ایک بات عرض کر دوں، آخری میرا جملہ ہو جائے گا یہاں پر، کہ یہ واقعی ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے یا ایک شبہ کہہ لیجئے اس کو، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مسلحانہ قیام کیا وہ صرف یزید کے زمانے میں کیا اور قیام اس سے پہلے نہیں کیا. اس بات کو تھوڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک اشارہ فقط کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا. امام علیہ السلام نے اپنے مبارزات اور اپنی تحریک کو ان 10 سالوں میں یا جتنا دقیق تار اس کو نکالنے وقت کو اس میں جاری رکھا جب تک امیر شام کی زندگی تھی, اور اس کے بعد یزید کے زمانے میں حالات بدلے تو انداز بھی اس تحریک کا
بدلا گیا. بالکل, کہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. یعنی ایک یہ مفہوم ایسا ہے کہ جس کو مزید کھلنے کی ضرورت ہے کہ قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے, مبارزہ اور جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ اس کو انشاءاللہ کھولیں گے آگے. بہت شکریہ. آپ نے تقریباً اس سوال کے اندر موجود جو مختلف آؤٹ لائنز بنتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے, اس کو اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیا. آغا زین کے جواب کے اندر اور مطالب کے اندر ایک مطلب یہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد انہی کی تحریک کو تسلسل دیا, اور معاویہ اور امیر شام جو تھا اس کے زندگی کے اندر ہی ان کی تحریک کو جو ہے وہ جاری رکھا آ کر. تو آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کیسے, کیفیت کیا تھی اس تسلسل کی جو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی اس تحریک کو تسلسل دینے میں جاری رکھا اس کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ناظرین کی خدمت میں ایام محرم کے عنوان سے تسلیت پیش کرتا ہوں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے, اور اس کے مختلف پہلوؤں کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس پہ ایک فرصت ہے, ایک موقع ہے محرم کا, سفر کا, کہ اسی محرم و سفر کے ذریعے سے اسلام زندہ ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے پہلوؤں پہ, ان کی زندگی کی پہلوؤں پہ, ان کی سیرت کے پہلوؤں پہ غور و خوض کریں, اور کربلا کے مختلف پہلوؤں پہ غور و خوض کریں. دیکھیے, رہبر معظم کی رمضان کی ہم نے ٹیلی کاسٹ میں بھی ایک تعبیر, اس پہ کافی گفتگو بھی ہوئی, وہ یہ ہے کہ رہبر معظم ان تمام آئمہ امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک, کم از کم جو حضور کے زمانہ ہے, غیبت کے زمانے کو اس میں شامل نہیں کرتے, اس کو پورے 250 سالہ اس دور کو کہتے ہیں کہ یہ 250 سالہ انسان ہیں. یہ یوں نہ ہم تصور کریں کہ یہ جو ہے وہ 11 انسان ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ افکار تھے, علیحدہ علیحدہ آداب تھے, اور ان کا ایک انسان ہونے کی بھی مبنا وجہ کیا ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی فکر ایک تھی, سب کی ایک فکر تھی, اور سب کے اہداف جو ہے وہ ایک ہی تھے. اور پھر کیونکہ یہ سارے کے سارے معصوم تھے اور علم لدنی کے حامل تھے, لہٰذا اس پوری فکر اور اہداف میں کسی بھی جگہ پہ کوئی خطا کا, کوئی لغزش کا جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, لہٰذا اس میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے, ہارمونی پائی جاتی ہے. اس جو 250 سالہ انسان کا یہ دور ہے, اس کو اگر ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر لیں تو کم از کم 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلا حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا, حکومت سے پہلے کا, رحلت پیغمبر سے حکومت سے پہلے تک کا. دوسرا وہ حصہ کہ جس میں آئمہ کے پاس حکومت رہی, امام علی کی حکومت, اور تقریباً 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت. تیسرا وہ حصہ جو صلح امام حسن سے لے کے کربلا تک ہے, اور چوتھا حصہ جو ہے وہ کربلا سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات تک ہے, ان کی شہادت تک ہے. تو بس یہ 4 حصے بنتے ہیں. اب ہم جس حصے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ حصہ ہے تیسرا حصہ, در حقیقت امام حسن علیہ السلام کی صلح سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے قیام تک, یا معاویہ کے مرنے تک, امیر شام کے مرنے تک, امام ان دونوں آئمہ کا کیا, کس طرح انہوں نے جہاد کیا, کیا ان کی روش رہی, اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ گفتگو ہے. تو امام حسن علیہ السلام کو جس صورتحال کا سامنا تھا, اسی صورتحال کا بعین ہی معاویہ کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو بھی سامنا تھا. یہ وہ صورتحال ہے, یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن میں صلح کی گئی ہے. اور جیسا کہ رمضان میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مبارزے کو, جو آپ کا جہاد ہے مسلحانہ جہاد, اس کو وقتی طور پہ, ظاہری طور پہ ترک کر کے انڈر گراؤنڈ مبارزہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اور یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے جو سب سے اہم کام جو کیا, وہ کیا کیا, وہ جو حق کے پیروکار تھے, جو تشیع تھی, اس کا ایک تشکیلاتی نظام بنایا, ان کو آپس میں جوڑا, ان کے درمیان رابطہ قائم کیا. یہ رابطہ در حقیقت, یہ تشکیلاتی نظام, وہ رابطہ ولایت ہے جو قرآن مومنین کے درمیان بھی کہتا ہے, قرار دیتا ہے کہ مومنین بھی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایک دوسرے سے ولایت کا ان کا رابطہ ہے اور امام کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ ولایت کا رابطہ ہے. اس تشکیلاتی سسٹم میں امام ہیں جو مرکز ہے اور امام کے بعد جو ہے وہ امام کچھ خواص ہیں جو امام سے مربوط ہیں اور عوام ہیں جو ان خواص کے ذریعے امام سے جو ہے وہ مربوط ہیں. امام حسن علیہ السلام نے جو نہضت اور جو تحریک شروع کی تھی یہ تشکیلاتی, اسی تشکیلاتی نہضت کو تحریک کو امام حسین علیہ السلام آگے لے کے گئے, اصحاب کی تربیت کی, اصحاب کو شیعہ جو ہے اور یہ جو ہم فکر افراد ہیں اس نظام حق کے اور دین حق کے ان کو آپس میں مربوط کیا, ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ ان کی جس سے صحیح معنی میں تربیت, اس طرح کی تربیت کہ وہ ایک ایک کر کے مختلف جگہ پہ, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی حجر بن عدی جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ قیام کرتے ہیں, کبھی کوئی ایک آتا ہے کبھی کوئی ایک آتا ہے. اور آخری جملہ کہہ دوں کہ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا تھا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ در حقیقت اشارہ یہ ہے کہ یہ جو نہضت ہم نے تحریک جو شروع کی ہے, حسین علیہ السلام نے اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے, یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام اس جو یہ پورا تسلسل ہے, پورا جریان ہے, تسلسل ہے, اس تسلسل میں وہ کام ذمہ داری سب سے بھاری ذمہ داری آپ کی ہے, لہٰذا اسی بھاری ذمہ داری کے لیے جو تیاری امام حسن نے کی وہی تیاری امام حسین بھی کرتے رہے اور یہاں پہ ان 10 سالوں میں کسی بھی جگہ یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ امام حسین چپ کر کے بیٹھ گئے, امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ مبارزہ انہوں نے جاری رکھا, تشکیلات کا کام جاری رکھا, اصحاب کی تربیت کا کام جو ہے وہ جاری رکھا.
آغا صاحب گفتگو کے اندر یہ مطلب جو ہے وہ آیا درمیان میں, آغا صاحب بھی وہ اشارہ کر رہے تھے شرائط اور کنڈیشن کے حوالے سے اور آپ نے بھی اپنے پہلے جو حصے میں یہ بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو مسلحانہ قیام نہیں کیا اس میں زمانے کے اندر بعض ایسے شرائط اور حالات تھے, خود پھر امیر شام کی جو زندگی تھی بہت پیچیدہ تھی, اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں چاہوں گا کہ ان مطالب کو ذرا کھول کر بیان کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ کیا حالات تھے, کیا پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے اس زمانے میں مسلحانہ قیام علنی طور پر جو ہے وہ نہیں کر پائے.
درست ہے, اس حوالے سے مختلف باتیں ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے اور جو باتیں ابھی ہم یہاں کریں گے وہ ایسی تاریخ کے کتب سے ہی بیان کریں گے کہ جو قابل قبول ہیں سب کے لیے اور جو صاحبان تحقیق ہیں وہ بڑی آسانی سے ان مطالب کو کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. امیر شام کی جو شخصیت تھی وہ ایک پیچیدہ شخصیت تھی. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں قیام فرماتے تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو پانے تھے. پیچیدگی جو شخصیت میں تھی اس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو واقعات بھرے ہوئے ہیں تاریخوں میں, میں ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آمنے سامنے تھے یہ لوگ اہل شام تو امیر شام نے کیا کیا نیرنگ یا جو جس انداز سے اس کو حالات کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کی, ایک طرف امام حسن علیہ السلام کے جو فرنٹ پہ لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ بیک پہ رہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے سلو کر لیا
اور حالانکہ وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا
تھا. دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو لشکر تھا ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے جہاں وہ تشریف فرما تھے اور قیام پذیر تھے, اس جگہ پر یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ جو فرنٹ پہ جرنیل ہے وہ بک گیا ہے اور ہماری طرف آ گیا ہے, اور دونوں لشکروں میں ایک بے اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جبکہ دونوں باتیں واقعیت
ابھی نہیں ہوئے
نہیں رکھتی تھیں. تو یہ اس طرح کا مطلب اقدامات سراسر تاریخ کے اندر لکھے ہوئے. ایک اور واقعہ اپنوں کو بھی نہیں وہ مطلب چھوڑا گیا نا, اس کی ایک مثال مدینہ کے اندر جو گورنر رہا مروان اور مروان کے ساتھ جو سعید ابن عاص گورنر وہاں پر رہا یا حاکم مدینہ, سعید ابن عاص کو ایک خفیہ اور محرمانہ خط لکھا جب سعید حکومت میں تھا اور ان کو چینج بھی کیا نا آپس میں کینہ اور نفرت پیدا کرنے کے لیے تاکہ میرے اپنوں میں سے بھی میرے خلاف کوئی کبھی نہ ہو اور پھر ان میں اختلاف ہو, ایجاد کیا جائے جو آج ڈیوائڈ اینڈ رول کا نعرہ ہے, یہ پرانی چیز ہے. آپس میں پھر حل اختلاف کے لیے بھی مجھے اپنا بڑا سمجھیں. سعید کو خط لکھا کہ عمر مروان جو ہے اس کے گھر کو بالکل تہس نہس کر دو, اور فدق بھی دیا ہوا تھا اس کو, وہ بھی اس سے واپس لے لو. کچھ عرصے کے بعد سعید کو ہٹایا, مروان کو لے کر آیا گیا. مروان کو بھی عین ہی اسی طرح کا خط لکھا گیا کہ سعید کا گھر ویران کر دو اور اس سے مطلب اموال اور وہ چیزیں چھین لو. جب سعید کا گھر خراب کرنے کے لیے مروان کے لشکری آئے تو سعید نے مروان سے کہا کہ بے عین ہی یہ تمہیں مطلب مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے دستور ملا ہے, بے عین ہی مجھے بھی اس طرح کا آرڈر وہاں سے آیا تھا اور میں نے تمہارے خلاف یہ کیا اقدام نہیں کیا تھا. جب یہ پتہ چلا مروان کو تو پھر مروان خط لکھتا ہے کہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, ہمیں آپس میں لڑوا کے آپ کو کیا ملے گا, اور پورا ایک خط موجود ہے تاریخ کے اندر. بس یہ شخصیت تھی کہ کس انداز سے کنٹرول کیے جا رہے تھے حالات. یہیں پر ایک نقطہ کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھ لیں, پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں, پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں. اس زمانے کے اندر ادھر سے شام سے جو اقدامات ہوتے تھے, اہداف بھی پتنی کیا تھے, مطلب پہلی تو بات یہ ہے کہ اہداف الہی نہیں تھے, پھر ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار کیا جاتا تھا کوئی بیریئرز نہیں تھے, ہر طرح کا رستہ اپنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جبکہ یہاں کیا تھا, ہدف بھی الہی
مقدس ہے
اور مقدس اور رستہ بھی مقدس, اس رستے سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے. ورنہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس زیرکی کو دیکھنا ہے,
ایک الہی رہبر کے لیے یہی سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے,
سخت مرحلہ ہوتا
کہ دشمن جو ہے وہ مکاری سے جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہدف تک حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے, چاہے کسی پہ ظلم کرنا پڑے, چاہے شریعت کو پامال کرنا پڑے, چاہے جو ہے وہ اور کوئی غیر مقدس جو ہے وہ راستہ ہے. لیکن الہی رہبر جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا راستہ اپنائیں کہ جو الہی ہدف کی طرف لے کر جائے, اور الہی راستہ ہونا چاہیے.
اس میں ظاہری طور پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ناکامی بھی نظر آ رہی ہو نا, تو لانگ رن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہے,
اقدار کی کامیابی ہوتی ہے,
اقدار کی کامیابی. آج آپ دیکھیے کہ آج جو ہے وہ کون سا مکتب کامیاب ہے, کون سا مکتب ہے جس کی زیادہ بات کی جاتی ہے, کس کی پیروی کی جاتی ہے, تو لانگ رن میں وہ کامیابی بھی ہے.
ایک نقطہ میں یہاں اور آگے بڑھاؤں اس بات کو اگر وقت کی گنجائش, باتیں تو بہت ہیں جتنی آپ خود روک دیجیے گا مجھے. شخصیت کی جو پیچیدگی تھی اس میں ایک اور چیز یہ کہ ظاہر و باطن میں فرق تھا, اور بناوٹ کا انداز بہت جاندار تھا. اسی پر ایک شاہد کتاب الاستیاب کی تیسری جلد میں خلیفہ ثانی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, ایک بڑی عجیب بات ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے, امیر شام کی جب معاویہ کی بات آئی اور کسی نے شکایت لگائی ان کے سامنے, تو وہ شکایت لگانے والے کے سامنے یہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عین غصے کے عالم میں چہرے پر مسکراہٹ سجانے کا ہنر جانتا ہے. تاریخ کے اندر لکھی ہوئی یہ بات. اسی طرح سے دینداری اپنی کو اتنا شو کیا ہوا تھا کہ لوگ واقعی. اچھا ایک اور چیز, پروپیگنڈا, تو یہ آج کل جیسے میڈیا ہے, ممبر ان کے پاس تھے ان لوگوں کے پاس, اور خصوصاً شام کا جو معاشرہ تھا وہ دور تھا مکہ و مدینہ سے, اس دوری کی وجہ سے اور اسی طرح سے شام میں اصحاب کی کمی کی وجہ سے, اور جو صحابہ تھے یا وہ امیر شام کی خدمت میں تھے یا خاموش ہو کے گوشہ نشین ہو چکے تھے, اس صورتحال میں احادیث میں تحریف یا نئی احادیث شامل کیے جانا بڑا آسان تھا. تو یہ کیا گیا, تاریخوں میں یہ ہے, ثابت ہے, علامہ امینی نے الغدیر کی 11ویں جلد میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے, حتیٰ وہ احادیث بھی لائے ہوئے ہیں کہ جو بنائی گئی ہیں اور اصلی نہیں ہیں, یا بعض احادیث کے جو امیر شام کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں ان میں تحریف. مثلا جب تم دیکھو معاویہ کو میرے ممبر پر, امیر شام جن کے لیے ہم مطلب لفظ کے نائے استعمال کریں, تو کیا کرو, فقتلو ہو, اور تحریف کیا کروائی, فقبلو ہو, فقتلو ہو یعنی اس کو ہٹا دو رستے سے, اور فقبلو ہو کروا دیا, اس کو لفظ بدلوا دیا یعنی اس کی بات کو قبول کر لو, یعنی یہ سارے کام ہوتے رہے اور لوگ مانتے بھی تھے.
قبول کر لیتے تھے پروپیگنڈا. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے جو پروپیگنڈا تھا جب شہادت ہوئی تو شام کے لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ مسجد میں کیوں گئے اور نماز میں کیا پڑھتے تھے.
پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا واقعی. یعنی یہاں سے ہم یہ چیز بھی لے سکتے ہیں, مثلا بعض افراد یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ اس قسم کے حالات بتا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے سارے افراد جو ہیں وہ امیر شام کے پروپیگنڈے میں آ جائیں. تو یہ تو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے جو داماد پیغمبر تھے ان کی, یعنی آپ یہ کہہ لیں شاگرد تھے ان کے, انہی کے آدمی, اور پھر اپنی پوری زندگی میں ان کا تعارف کروایا, لیکن امیر شام نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اتنا مشہور کر دیا کہ یہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے.
باتیں بہت ہیں, میں فقط اب صرف عناوین یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا مثبت اور پازیٹیو چہرہ بیان کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا, اشعار لکھوائے گئے, داستانیں لکھوائی گئیں.
اس وقت شاعر جو ہے وہ آج کا میڈیا تھا, یعنی شاعر جو بھی اس وقت مختلف چیزیں جو اہمیت کے حامل لگتی تھی, اہمیت کے حامل تھی پروپیگنڈے میں, ان میں ایک خطوط تھے, ایک شعرا تھے. خطوط یوں نہیں ہوتا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو خط ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہے, بلکہ اس کا جو میٹر ہوتا تھا وہ سب تک پہنچ جاتا تھا. دوسرے جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ شعرا تھے. تیسرا قصہ گو تھے اس معاملے میں, جو مختلف قصے اور داستانیں, اور تیسرا محدثین تھے اس وقت. حدیث کا بھی جیسے مولانا نے بیان فرمایا ہے کہ حدیث کی باقاعدہ گھڑنے کی جو ہے وہ پوری کی پوری فیکٹریاں تھیں. تو یہ جو سارے ہیلے ہیں ان کو اپنایا گیا پروپیگنڈا کے جتنے بھی تھے.
اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی, اور شخصیت کشی بھرپور انداز سے کی گئی. اچھا, پھر علمی طور پر بھی اپنی بیک مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے. فقط یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو دھمکی دی جاتی ہے, تھریٹ کیا جاتا یا اپنا ایک مثبت چہرہ پیش کیا, نہیں, علمی حوالے سے بھی مسائل کو پیچیدہ تر بنایا گیا. مثلا نظریہ اعتقادی مسائل, نظریہ ارجاء جس طرح سے تھا, یا جبر کا نظریہ تو خود بیان بھی کیا نا اپنے خطبے میں امیر شام نے کہ مجھے تو اللہ نے تمہارے اوپر حاکم, اللہ پہ مطلب وہ ڈال دیا سارا کچھ. اور اسی طرح نظریہ ارجاء کے مطلب, یا اس کا معنی وہ یہ لیا جائے کہ قیامت کو دیکھی جائے گی ابھی جو کچھ ہے مطلب چلتا رہے, یا یہ ہے کہ ایمان قلبی کافی ہے, عمل کی اس کے لیے کیا ضرورت ہے. بس اب نظریاتی طور پر بھی بیگ اپنی مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی. قبیلوں میں تعصب بھڑکا دیا گیا تھا, قبیلوں کے وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا مسئلہ. اور جو اہل حق تھے, جو آواز بلند کرنے والے لوگ تھے, ان پر اکنامیکلی پریشر ڈالا جاتا تھا, قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں, قتل کروایا جاتا تھا. واضح مثال کہ انہی کی اس میں ایریا میں, انہی کی حکومت میں کیا ہوا کہ جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ جو سخت اقدامات کیے گئے, یا جناب حجر ابن عدی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. پھر ایک اور بات بہت پھیلا دی گئی تھی, بس میں یہاں بات کو سمیٹ رہا ہوں, لوگوں میں یہ بات بہت عام کی گئی, وہی اپنی تبلیغات اور پروپیگنڈا اور ممبر اور ان چیزوں کے ذریعے, یا سینہ بسینہ تبلیغ کے ذریعے, کہ اب ہم بہت تھک گئے ہیں, بہت جنگیں لڑ لی ہیں, اب بس ختم ہو گئے ہم, اب عافیت طلبی یہ ماحول بنایا تھا.
عافیت طلبی بہت خراب کرتی ہے,
اور اس عافیت طلبی نے لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا تھا. اچھا نظریہ رکھنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اور پھر ایک اور اقدام جو تھا, جو بہت بڑا مانع تھا اور رکاوٹ تھا, وہ صلح تھا, کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح کی گئی, اور امام علیہ السلام نے بھی جس کے لیے رہبر مظہر نے ایک نرمش قہرمانانے کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کی پاسداری ضروری تھی. امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کی پاسداری کی, اگرچہ ادھر سے نہیں کی گئی, لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس تھا اس زمانے کا, چونکہ ظاہری طور پر ہر جگہ پہ مطلب ان لوگوں کا ہولڈ تھا, تو اس کی
اس کو ایک حربے کے طور پہ استعمال کیا انہوں نے.
اور اگر یہاں سے پہلے اس معاہدے کو نقص کر دیا جاتا, یا اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے, یا ختم کر دیا جاتا, تو اس وقت حالات بدل دیے جاتے, اور اسی بات کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا, اور پبلک کو ان کے خلاف
لائے جاتے. اور وہ شاید ان کا متمع نظر بھی تقریباً وہی چیزیں بنتی تھی کہ نہ ہو. بہت مختصر انداز میں آپ نے بہت اچھے اور جامع طریقے سے شرائط کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے جو ہیں ان جو آپ نے ایک سرخیوں کے طور پہ جو بیان کیا ہے انشاءاللہ مطالعات کریں گے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مسلحانہ قیام معاویہ کے زمانے میں نہیں کر پائے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر پروپوگینڈا مشین ان کے پاس موجود ہو, جہاں پر حدیث جیسے مقدس جو ایک طریقہ ہے اس کو تحریف کرنا اور اس کو جعل کرنا شروع کر دیا جائے, جہاں پر انسانوں کے اندر شعور کو سلب کرنا شروع کر دیا جائے, جہاں پر وہ حدیث کی کتابت پر پابندی موجود ہو اور اس کو بیان کرنے کی اجازت نہ دی جائے, یہ سب چیزیں جہاں پر جمع ہو جاتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس دور کی جو عوام ہے وہ پھر ان کو امام حسین علیہ السلام جیسے الہی رہبر بھی جو ہیں وہ اتنی جلدی بصیرت نہیں دے سکتے, زمانہ لگتا ہے کہ وہ اس طریقہ
بنا. اور پھر یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے انتظار کیا,
جی جی
اپنی جدوجہد جاری رکھی, لیکن انتظار کیا اور کب اس کا اسٹائل بدلا جائے.
آگے بالکل آگے جی, آپ نے پچھلے اپنے حصے میں بھی ایک مطلب بیان کیا, ابھی آغا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی بھی زمانے میں مبارزے اور جہاد سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جب ان کو پتہ ہے کہ امیر شام جو ہے وہ الہی رہبر نہیں ہے, منصب الہی پر قابض ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو امام حسین علیہ السلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے, سکوت اختیار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جدوجہد اور مبارزہ اپنا جاری رکھا. یہ الگ بات ہے کہ مسلحانہ جو ہے وہ نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جدوجہد جو کرتے رہے, وہ مبارزہ کے جو ان کے امیر شام کے زمانے میں وہ کرتے رہے, وہ کس نوعیت کا تھا اور کیسے انہوں نے اس کو جاری رکھا آگے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے حکومت کا جو اسلام میں حق ہے وہ اللہ کی جانب سے جو منسوب افراد ہیں صرف انہی کو حق حاصل ہے اور آئمہ اطہار کو حق حاصل ہے. اس کی اتنی اس پہ کیوں تاکید کی گئی, کیوں زور دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حکمرانوں کے اخلاقیات ہوتے ہیں, جو ان کی خلقیات ہیں اور جو ان کے اطوار ہیں, وہ لوگوں میں بھی جو ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ وہ انہی تک محدود ہے, بلکہ وہ لوگوں میں بھی پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے بھی اخلاقیات حکمرانوں کی طرح ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, مثلاً عبد الملک ابن مروان جو ہے اس کو بہت زیادہ تعمیرات کا شوق تھا, بڑی بڑی عمارتیں, محل اور یہ تعمیر کرنا. اور اس وقت کے لوگ بازاروں میں جب ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم نے نیا گھر بنایا یا نہیں بنایا, گھر کی تعمیر کیسے کی, ان کے سوالات بھی یہی ہوتے تھے. اس کے بعد جب عبدالعزیز ابن مروان آیا تو اس سے جو سوالات ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے, کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ فاخر قسم کے لباس پہننے کا جو ہے وہ عادی تھا, تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تم نے نیا کپڑا لیا نہیں لیا, کس طرح کے اپنے کپڑے دیے ہوئے ہیں درزی کو, یہ ہے وہ ہے, کس سٹائل کے کپڑے پہن رہے ہو. اور جب عبدالعزیز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز آئے تو کیونکہ ان کو جو ہے وہ عبادت اور اس کا شغف تھا, تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حتیٰ کہ عمر ابن عبدالعزیز کا 2 سال کا دور ہے اور یہ باقی ادوار بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. یعنی حکمرانوں کی جو خصلتیں ہیں وہ عوام میں بھی جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. لہٰذا اہل بیت نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ جو ان کا حق ہے, اور یہ حق در حقیقت ایک مسئولیت اور ذمہ داری ہے, جاہ طلبی کی وجہ سے نہیں ہے, کہ حکومت اسلامی کا قیام ہو. حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جو امام حسن علیہ السلام نے اب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو مبارزہ شروع کیا, امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی مبارزے کو آگے بڑھایا. یہاں پہ میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں, عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد یعنی اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے ہر طرح کی ایسی جدوجہد کرنا اللہ کے راستے میں جو اسلام کو درپیش کسی خطرے, مسلمین کو کسی درپیش خطرے کے دفاع میں ہو. لہٰذا جہاد جو ہے اس کو صرف جنگ تک محدود رکھنا یہ غلط ہے, یا جہاد کو اتنا پھیلا دینا کہ ہر کوشش کو جو ہے جہاد کہنا یہ بھی غلط ہے. جہاد جو ہے وہ ہر ایسی کوشش جو اللہ کے راستے میں ہو اور دشمن کے خلاف ہو, یہ یہاں پہ اس میں ایک اہم رکن ہے جہاد کا. اہل بیت نے اپنے پورے 250 سالہ میں سارے کے سارے, ہمارے اہل بیت سارے کے سارے آئمہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں, سب نے جہاد کا راستہ اپنایا، کسی نے مسلح جہاد کیا تو کسی نے غیر مسلح جہاد کیا، لیکن جہاد سب کے سب نے انجام دیا. اب امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں وہ جو جہاد انجام دیے کون کون سے تھے؟ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے آخری 5-6 مہینوں میں یزید کی ولی عہدی کا جو سلسلہ یہ شروع ہو گیا تھا، اس سلسلے میں کوششیں شروع ہو گئی تھی، اور 50 ہجری میں جو ہے وہ معاویہ حج کے لیے آتا ہے اور پھر مدینہ میں آ کے وہاں پہ چیدہ چیدہ افراد سے ملتا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام حسن کے دور میں شروع ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے دور میں پھر باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے خفیہ روابط تھے. تو اب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی ولی عہدی سے اس کی مخالفت کی، پورے زور سے مخالفت کی. جب دوبارہ 56 ہجری میں معاویہ جو ہے وہ عمرے کی غرض سے آتا ہے اور پھر مدینہ آتا ہے، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو مختلف جو ہے ان کے یزید کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی یزید جو ہے وہ اب ایسا ہے ایسا ہے، اور اس وقت جو ہے نا اصحاب تو سارے تقریباً یا فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں، تو اصحاب کے بچوں میں جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے اچھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی تم کس کو بتا رہے ہو؟ یا تو ایک چھپی ہوئی چیز کے بارے میں تم بتا رہے ہو، ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف تم جانتے ہو، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہو، تو پھر تو ہم تمہاری بات کو مانیں. یزید کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یزید جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہے، اس کے اتوار اس کے سب کچھ آشکار ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. تو تم جو ہے وہ ہمیں یعنی کس کو دھوکہ دینا جا رہے ہو؟ پھر جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے پھر امام حسین نے خود یزید کے جو ہے وہ حالات اس کے بیان کیے، اس کی اوصاف بیان کیے. انہوں نے کہا یزید کے بارے میں تم جو ہے نا حکومت کے بارے میں سوال نہ کرو، تم نے اگر اسے سوال کرنے ہیں تو اسے سوال کرو کہ مثلا گانا گانے والی کنیزوں کے بارے میں سوال کرو، سروں کے بارے میں سوال کرو کہ موسیقی کے آلات کو کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح بجایا جاتا ہے، یا بندروں کے ساتھ کس طرح کھیلا جاتا ہے. اس طرح کے سوالات جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کرو، آپ جو ہے وہ اسے حکومت کے اور اس کے حوالے سے سوال جو ہے وہ نہ کرو. تم نے ہمیشہ جو ہے پوری زندگی میں ظلم روا رکھا، اپنے غضب و غصے کا شکار جو ہے وہ امت کو تم نے بنائی رکھا، اور ہمارے حق میں جو ہے وہ تم نے کوتاہی کی. اب جب تمہارے اور تمہاری موت کے درمیان ایک پلک جھپکنے کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو اب جو ہے وہ تم جا کے جاتے جاتے جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ مسلط کر رہے ہو. تو یہاں پہ سخت لہجے میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی اس جو ہے وہ اس کی مقاومت کی. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ امام نے جو ہے وہ قیام اگر وہ کرتے تو کیا اس کا اثر ہوتا، اور دوسری طرف تشکیلات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ مروان ابن حکم نے جاسوس رکھے ہوئے تھے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز کو نظارت ان پہ کرنے کے لیے. اب یہ کیوں نظارت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس کو حکومت کو جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، اسی لیے امام حسن پہ بھی وہ نظارت شدید تھی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی وہ نظارت شدید تھی. اس کو اس کے جاسوس آ کے بتاتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ حجاز کے اور عراق کے مختلف سرکردہ افراد جو ہیں زعما وہ آ کے ملتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام، اور اس وقت کیونکہ یزید کی بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ مطرح ہو چکا تھا، بیان ہو چکا تھا، تو یہ جو ہے وہ اس نے پھر یہ خط لکھا معاویہ کو کہ میں نے تحقیقات کی ہیں، فی الحال تو حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ایسے آگے ایسے ہو سکتا ہے، تم اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. اس نے مروان کو بھی جواب دیا اور امام حسین علیہ السلام کو بھی خط لکھا. اس خط میں یہ کہا، بس ادھر ایک تشکیلات کا سمجھ آ گیا کہ زعما امام حسین سے ملتے تھے اور یہ پورا ایک سلسلہ جاری تھا جس سے حکومت بھی بے خبر نہیں تھی، بعض حد تک ان کو سمجھ بھی آ جاتی تھی. اور دوسری طرف سے معاویہ نے جو جواب دیا، اس نے کہا بھائی آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ فتنہ کریں امت میں، امت میں تفرقہ ڈالیں، یہ جو ہے. اور آپ جو ہے وہ اس نے حد تک کہا کہ میرے خلاف مکر و حیلے سے کام لیں، اگر میرے خلاف مکر و حیلے سے کام لیں گے تو میں بھی آپ کے خلاف مکر و حیلے سے کام لوں گا. اور اس کا بعض مصنفین نے باقاعدہ کہا کہ مکر و حیلے سے کام لوں گا، یعنی کہ میں بھی اپنی اس خاص روش کے ساتھ آپ کو قتل کرا دوں گا خاموش انداز میں، آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں لگے گی، یہ دھمکی تھی. تو ادھر دیکھیں، یہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مسلحانہ جدوجہد کرتے ہیں تو وہ پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے امام کو تفرقہ انگیزی بنا دیتے کہ یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، فرقہ انگیزی پھیلا رہے ہیں، اب اتحاد کے خلاف ہیں امت. اور انہوں نے ایک اور خط میں یہ لکھا کہ
معذرت چاہوں گا آپ کے اس میں ایڈ کرتا ہوں یہ جملہ کہ آپ کی اس بات میں کہ اگر وہ مسلحانہ قیام کرتے تو وہ فتنے والے شمار کر کے ان کو مشہور کر دیتے. یہ کام اس نے کیا مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں جب جنگیں ہوئی ہیں. ابھی بھی آپ مثلا وہابیت جو اس وقت موجود ہے ان کے سرکردوں سے جا کر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں جا کر, وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ اقتدار کا لالچ تھا, ان کو اقتدار کی خاطر یہ جنگیں لڑی ہیں. اور یہ بات ایک وہابی کے جو یمنی ہیں اور بعد میں شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی پوری داستان بیان کیا, اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسا آپ نے یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اگر قیام کر لیتے مسلحانہ تو یہ اس سے زیادہ پروپیگنڈا کر کے انہوں نے امام حسین کو پیش کرنا تھا.
انہوں نے جو ہے نا ایک خاص طریقوں سے اپنی خاص روشوں سے, جس کی طرف برادر ذہن نے بھی عباس نے بھی جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے, اپنی خاص روشوں سے ان کو شہید کر دینا تھا, راستے سے ہٹا دینا تھا. راستے سے ہٹا دینے کے بعد پروپیگنڈا ایسے کرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کیا ہوتا کہ یہ تو اختلاف انہوں نے امت میں پھیلایا ہے, انہوں نے تو آ کے, اور وہ ساری کی ساری تحریک جو امام جس کو چلاتے وہ ساری کی ساری بری طرح ناکام ہو جاتی. اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا, میں انتہائی مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو جنگ کا قصد نہیں ہے, میں تمہارے خلاف ابھی جنگ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن جو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا, یہ جو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تمہارے اور تمہارے حزب کے خلاف, تمہارے اور تمہاری جماعت کے خلاف, جو کہ تم قاسطین ہو, وہی لفظ استعمال کیا امام علی علیہ السلام والا, جو کہ تم قاسطین ہو یعنی بیت شکن ہو تم, اور تم جو ہے وہ خط شکن ہو, اور کیا اسے کہتے ہیں کہ عہد شکن ہو تم, اور ظالم ہو, قاسطین یعنی یہاں پہ ظالم ہو تم, عدل کے خلاف ہے, قاسطین ہو تم, اور تمہارے خلاف جو یہ میں جنگ نہیں کر رہا, اس جنگ کے لیے تم جو کہ ساتھ یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ تم حزب شیطان ہو, اس کے لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یہ ہمارے لیے وہ ہے بہت زیادہ کہ اگر ہم طاغوت کے خلاف کسی بھی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے مبارزہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس مبارزے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام جو معصوم ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں, اور پوری حکمت عملی کی وجہ سے جنگ نہیں کر رہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خلاف
جو تمہیں حزب شیطان مانتا ہوں.
یہیں پر ایک بات, آخری جو سفر تھا مکہ کی طرف امیر شام کا, اس میں جو گفتگو ہوئی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے لیے دردناک جملے استعمال کر کے جناب حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی اور شہادت کی بات کی کہ ہم نے ان کو مارا اور پھر ہم نے ان کو غسل دیا, حنوت کیا, اور ہم نے ان کے اوپر جنازہ پڑا. امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا وہاں پر, عجیب جواب دیا, کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کی حجت تمہارے اوپر غالب آ گئی تھی کہ تم ان کو مسلمان سمجھتے تھے, تم نے ان کو غسل دیا, ان کو کفن دیا, ان پر جنازہ پڑھا, اگر تمہارے اصحاب اور تمہارے ساتھیوں کو ہم نے قتل کیا تو نہ ان پر جنازہ پڑھیں گے, نہ انہیں غسل دیں گے, نہ انہیں دفن کریں گے.
یعنی سری طور پہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں,
اپنا بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں, یعنی کہ تم حقیقت میں یہ امام علی علیہ السلام کا جب جنگ تھی تو ایک فرد تھا جو مشکوک ہو رہا تھا, تو اس کو عمار یاسر نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ بے آئینے ہی یہ جو دو پرچم آپس میں دیکھ رہے ہو نا, میں نے ان کو جنگ بدر میں بھی اسی کو دیکھا ہے, اس طرف یہی پرچم تھا, صرف یہ اس وقت کیا کہتے تھے, زندہ باد حبل کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے, آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں, آج یہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا رہے ہیں, تو لیکن یہ وہی دونوں لشکر ہیں, اور اسی کا بیان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. میں اس کو تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس کے ساری جو جرائم ہیں, حجر ابن عدی کو جو انہوں نے اس نے شہید کیا, جو باقیوں کو جتنا جو شہید کیا ان سب کا, اور جو زیاد کو کہا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے ایک حرامزادے کو, تو اس کا ان سب چیزوں کا طعنہ دینے کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ تم نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ مجھے جہاد کی, تمہارے فتنہ گار اصل میں تم, مجھے فتنہ گار نہیں کہو, امت میں تم سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا, اور تمہارے ساتھ جہاد اگر میں نہیں کر رہا, اگر میں جہاد کروں تو یہ تقارب الہی ہے, لیکن اگر نہیں کر رہا تو اس پہ امام نے اپنی جو ہے وہ پشیمانی جو ہے وہ ظاہر کی. آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ امام عالی مقام کا خطبہ منا, یہ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, ظاہراً امام کی دو خطاب ہیں, ایک عوام الناس کے ساتھ ہے, ایک علماء کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں خطاب جو ہے وہ حج کے موقع پہ بہترین موقع پہ. اس خطبہ منا میں ایک جو علماء کے ساتھ تھا وہاں پہ علماء کی جو سستیاں ہیں اور جو اپنے فرائض اور ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہے اس پہ شدید امام نے ان کی مذمت کی. اور یہ جو دوسرا خطبہ منا عوام کے ساتھ بھی ہے, یہ بھی عوام ایسے عوام نہیں خواص تھے, خواص اس میں تابعین تھے, اصحاب کی اولادیں تھیں اور بہت سے تقریباً 1000 افراد کو امام نے اپنے خیمے میں بلایا اور وہاں پہ اہل بیت بھی تھے, سارے تھے, بنو ہاشم تھے. وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے امیر شام کے مظالم بھی بیان فرمائے اور ان مظالم کو بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو اہل بیت کی جو جائیگاہ تھی, ایک امام کا جو مبارزے کا وہ تھا یہ اپنی جائیگاہ بیان کرنا, اپنا مقام اہل بیت کا بیان کرنا کہ امام کیا ہوتا ہے, امام کے مقام کیا ہے, وہ مقام بھی بیان کیا. اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں انہیں لکھو شہزاد, لکھ کے تم جو ہے وہ جاؤ پہنچاؤ ان کو, دیکھو جو قابل اطمینان ہے ان لوگوں تک پہنچاؤ, ایک ایک چیز پر اہل بیت کی, ایک ایک مقام پر ان کی شان میں ایک ایک حدیث جو بیان ہوئی تھی ان سے اعتراف لیا, یا وہ تھے انہوں نے کہا اصحاب کی اولادیں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باباؤں سے سنا ہے, ہم نے محدثین سے سنا ہے, ہم نے اصحاب سے سنا ہے, اور ان سے اعتراف لیا اور پھر کہا کہ ان کو پہنچاؤ بھی آگے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کا وہ جو تشکیلاتی نظام تھا وہ اتنا قوی ہو چکا تھا کہ جس تک اب 1000 افراد کے ذریعے کم از کم وہ بھی کہاں پہ حج کے موقع پر وہ پیغام کہتے ہیں کہ ان کو لکھو, لکھ کے آگے جو ہے وہ پہنچاؤ.
بہت شکریہ آغا, وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی ہے اور شکر گزار ہیں آپ نے تشریف لائے آپ اور مطالب جو ہیں وہ بیان کیے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس سوال کے جواب میں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا, اور قیام سے مراد جو لی گئی تھی وہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مسلحانہ قیام نہیں کیا, تو اس کے اندر جو ہے اس زمانے کے شرائط کو بیان کیا گیا, امیر شام کی جو شخصیت تھی اس کے اوپر گفتگو کی, اور پھر یہ مطلب بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر مسلحانہ قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ساکت بیٹھے رہے اور الہی وظیفہ کے جو امامت کے کندھے پہ تھا اس کو ادا نہیں کیا, بلکہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کون کون سے اقدامات کیے امیر شام کے زمانے میں, کہ وہاں پر خطبہ منا کے اندر علماء کو جو ہے وہ بصیرت دے رہے ہیں, ویسے جو ہے وہ تشکیلات درست کی ہوئی ہے اس کے ذریعے عوام کو بصیرت دے رہے ہیں, اور جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف اقدام کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. حتیٰ جب یزید کے جانشینی کا مسئلہ آیا تو صریح انداز میں اس کی مخالفت کی اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کیا. تو یہی مبارزہ تھا, یہی جہاد تھا اور یہی قیام تھا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں تشخیص دیا تھا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اٹھو اے درد کے مارو, اٹھو غم کے گرفتارو, اٹھو حق کے پرستارو, اٹھو شہ کے آزادارو, اٹھو اے عزم کے تارو, اٹھو ہمت کے سیارو, اٹھو اے صبر شبیری کی جو ہر دار تلوارو, آزادارو 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 آزادارو. اٹھو عباس غازی کا علم لے کی صدائے شاہ آتی ہے, صدائے الاتش ابھی یتیموں کی رلاتی ہے, ابھی بھی کئی بلا ہر روز یوں دہرائی جاتی ہے کہ ہو مرغان میں بھی گریہ
دیکھا نہیں ہے خون زمین کربلا تر ہے ابھی بھی نیزہ ظالم پہ گویا فرق سرور ہے ابھی بھی حق زمانے میں یسیر کو غلام گر ہے اٹھو اے نام حق پہ پڑھ کر سناؤ سب کو وہ زینب کی تقریریں گراؤ ظلم و استبداد کی منحوس تعمیریں یزیدیت کے ہر کاروں کو تم پہناؤ زنجیریں پنہاؤ کڑی بیڑی کو آئی نئے تاریخ دکھلا دو مٹا دو ظلم مظلوموں کو بڑھ کر تم سہارا دو عمل سے اپنے تم پر زندہ زہرا کو دلاسا دو فنا کر دو رہے مولا ہمیں جو انقلابی روح مزمر ہے اسی کی ترجمانی کا امی سرور کا ممبر ہے یہ ماتمدار مجمع مہدی دورہ کا لشکر ہے کرو کچھ اہتمام بلا کا غم اسیر نئے نوا کا غم نہ ہوگا کم کبھی بھی کشتہ جو رو جفا کا غم رہے گا حشر تک قائم دل اہل وفا کا غم مگر فکرے مذابہ بھی فگارو سی نچا کو سر بکف ذاکر نقیب انقلاب کربلا او مہدی آخر وہی ہے لوح اگر اہل یزا انصاف کی خاطر وہی نوحہ سناتا ہے لے کے آزاداں